بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے جلد نمبر 23 کے ناول جاسوسی دنیا کے ناول نمبر 72 لاش کا بلاوا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ابن صفی. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. کتاب کا پارٹ نمبر 1. سب سے پہلے پیش رس. دشمنوں کا شہر. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, ممکن ہے پسند بھی آیا ہو, لیکن اس وقت میں یہ پوچھنے نہیں بیٹھا ہوں کہ وہ کیسا رہا. اس کی بات تو اس لیے چھیڑی ہے کہ اس میں ایک کمی رہ گئی تھی, اور اس کمی کا احساس بھی مجھے اس وقت ہوا تھا جب اس کے پروف دیکھے جا رہے تھے, یعنی کتاب پریس میں پہنچ چکی تھی. ظاہر ہے اس وقت اس کا ازالہ ناممکن تھا. ہاں, تو میں اس کمی کی بات کر رہا تھا. کمی یہ رہ گئی تھی کہ اس میں مسز وارنر جیسے اہم کردار کی اصلیت پر روشنی نہیں ڈالی جا سکی تھی. وہ کون تھی, کہاں تھی؟ ظاہر ہے پہلے سے اس کا وجود ضرور رہا ہوگا, ورنہ ٹویوڈا اس کی آڑ کیسے لیتا. دشمنوں کا شہر اسی خامی کو مد نظر رکھ کر یہ ناول لاش کا بلاوا لکھا گیا, اور اس کی کہانی مسز وارنر ہی کے گرد گھومتی ہے. دشمنوں کا شہر ایک ایسے آدمی کی کہانی تھی جو گناہ کے اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے برعکس لاش کا بلاوا میں آپ کو ایک ایسا آدمی ملے گا جو شرافت کی زندگی ترک کر کے جرائم کی راہ پر نکل آیا تھا. ہو سکتا ہے کہانی کے اختتام پر آپ اس سے ہمدردی بھی محسوس کریں, لیکن اسے ہرگز نہ بھولیے گا کہ وہ غلطی پر تھا. اول تو یہی چیز غلط ہے کہ آپ میرا تھپڑ میرے بھائی کے گال پر واپس کر دیں, اور دوسری بات یہ کہ شخصی انتقام کا طریقہ سود مند نہیں ہوتا, کیونکہ دوسرے کی پشت پناہی قانون کرتا ہے. جس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے اس کے قوانین آپ ہی کے وضع کردہ ہیں. آسمان سے نہیں اترے, پھر آپ ان کی حدود سے کیوں تجاوز کریں؟ اس کہانی میں بھی آپ کو حمید کافی مصروف نظر آئے گا, لیکن اتنا بھی نہیں کہ شگوفے چھوڑنے کا ہوش نہ رہے. وہ آپ کو قدم قدم پر ہنسنے کی دعوت دے گا. ایک معاملے میں قاسم کو بھی گھسیٹ لایا ہے, مگر گھسیٹنے ہی کی حد تک. اسے ایک یورشین لڑکی کی تلاش تھی, لیکن ایک ایسی عورت سے جا ٹکرایا جس کے لیے صرف قاسم ہی دیدہ دل فرش راک کر سکتا تھا. مگر وہ عورت کون تھی, اور ہائی سرکل نائٹ کلب کے مینیجر کو دعوت مشق کیوں دے رہی تھی؟ اس کا نیلم بھی ملے گی, مگر نہ جانے کیوں نیلم سے بہتری خواتین بے حد خفا ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ نیلم دوسری کہانیوں میں بھی لائی جائے, لہٰذا اب نیلم نہیں آئے گی. مطمئن رہیے یہ آخری کہانی ہوگی جس میں نیلم آئی ہے. ڈائمنڈ جوبلی نمبر کے بہتری تجاویز آ رہی ہیں, لیکن سبوں کو عملی جامع پہنانا مشکل ہے. بہرحال وہ تجاویز تو یقینی طور پر بروئے کار لائی جائیں گی جن پر زیادہ تر پڑھنے والے متفق ہوں. اس سلسلے میں میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. ابن صفی, 13 جنوری 1958. لاش تیار تھی. عشرت نے اخبار میز پر رکھ کر ایک طویل سانس لی, اور برا سموہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. وہ 1 اپریل کی صبح تھی, موسم خوشگوار تھا, خلاف توقع صبح سے پہلے ہی امتلا ابر آلود ہونے لگا تھا, اور اب تو بھورے رنگ کے بادلوں سے حد نگاہ تک آسمان ڈھک گیا تھا. ہوا میں خنکی تھی, مگر پھر بھی بارش کے آثار نہیں تھے. ویسے معمولی ترشے کی پیشن گوئی محکمہ موسمیات نے پچھلے ہی دن کر دی تھی. عشرت اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے کی عادی تھی, صرف دوپہر کے کھانے پر اسے اپنے باپ کا ساتھ دینا پڑتا تھا. رات کو بھی وہ کھانے کی میز پر تنہا ہوتی تھی. اس نے ایک بار پھر اخبار پر نظر ڈالی, اور پھر ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی. اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور پیچھے ہٹ کر خاموش کھڑی رہی. شاید اسے اس کی کسی نئی فرمائش کا انتظار تھا. کیا ڈیڈی نیچے موجود ہیں؟ عشرت نے اس سے پوچھا. جی ہاں, ناشتے پر ہیں, جواب ملا. اچھا تم جاؤ, ملازمہ چلی گئی. عشرت نے ہاتھ بڑھا کر خود کار فون کا ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں سے بولی, گڈ مارننگ ڈیڈی. مارننگ, دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز آئی. غالباً آپ اخبار دیکھ رہے ہیں. ہاں, کون سا ہے؟ آبزرور. آباد ہی؟ ہاں, وہی میرے سامنے بھی ہے, عشرت نے کہا. پہلے ہی صفحے پر نیچے اشتہار دیکھیے. ہاں دیکھا ہے, مضحکہ خیز ہے. یہ نہ بھولنا کہ آج یکم اپریل ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اشتہار کس کے لیے ہے؟ نہیں, میں کیا جانوں, یہ اشتہار میرے لیے ہے. عشرت نے ٹھنڈی سانس لی. کیا بکواس ہے, میں نہیں سمجھا. یہ اشتہار میرے لیے ہے, اس نے اخبار کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا. یعنی؟ دوسری طرف سے آواز آئی اور اشتہار کے الفاظ دہرائے گئے. آج 1:30 بجے میرے گھر پر آ جاؤ, میری لاش تیار ملے گی. ہاں یہی اشتہار ڈیڈی. میں ایسے لہو مذاق پسند نہیں کرتا. مانا کہ آج یکم اپریل ہے, مگر اوہ, کیا آپ فخری کی ذہانت کی داد نہیں دیں گے؟ مگر یہ اشتہار مجھے بھی گراں گزرا ہے. فخری؟ اوہ وہ تو کیا. ہاں ڈیڈی, میں آپ کو اس کے متعلق بتا چکی ہوں. میری لاش؟ جی ہاں, مگر یہ اشتہار شاید یکم اپریل کا مذاق بھی اس میں شامل ہے. میں کہتا ہوں ایسا لغو اشتہار شائع کیسے ہو گیا. فخری آبزرور کے ایڈیٹر کا داہنا ہاتھ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں صرف آبزرور ہی دیکھتی ہوں, اس لیے اس اشتہار کا میری نظروں سے گزرنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں ایشی, تم لغویات میں نہ پڑو. کئی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں مگر تم باز نہیں آتی. آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ؟ وہ لاپرواہ ہے ڈیڈی, بہت لاپرواہ. میں کچھ نہیں جانتا, لیکن ایک دم تم پچھتاؤ گے. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا. عشرت بھی ریسیور رکھ کر ناشتے کی ٹرے کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ یورشین تھی, اس کا باپ مشرقی تھا اور ماں مغربی, لیکن ماں اب زندہ نہیں تھی. وہ 5 سال ہی کی عمر میں ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئی تھی. عشرت کے جسم پر لباس تو مغربی ہی ہوتا تھا, لیکن اس کی شخصیت میں مشرقی رچا بسا تھا. انداز فکر بھی مشرقی ہی تھا. وہ اردو کی ایک اچھی انشا پرداز تھی. اردو بولتے وقت لب و لہجہ خالص مشرقی ہوتا تھا. اکثر شعر بھی کہتی تھی اور اس کی شاعری کو تک بندی نہیں کہا جا سکتا تھا. اس کا باپ تیمور شہر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا, ایک مشہور سرمایہ دار جس کا بزنس لامحدود تصور کیا جاتا تھا. وہ نیک دل اور مخیر بھی مشہور تھا. قومی کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتا تھا. شہر کے کئی یتیم خانے اور محتاج خانے اس کی سرپرستی میں چل رہے تھے. ابھی حال ہی میں اس نے اندھوں اور گونگوں کا ایک اسکول بھی قائم کیا تھا. عشرت شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی, مگر تیمور کو اس کے مشاغل پسند نہیں تھے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ عشرت کم رتبہ آدمیوں سے میل جول رکھے, لیکن وہ ابھی تک اسے باز رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. عشرت جو ایک کامیاب مصنفہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی, زندگی سے قریب تر رہنا چاہتی تھی, لیکن خود اس کے طبقے میں زندگی مقفوض تھی, یا پھر وہ اسے پانجولا ہی سمجھتی تھی. اسے ابھی تک تو اپنے طبقے میں وہ زندگی نہیں ملی تھی جو اپنے طور پر پھیلتی بڑھتی ہے, جس پر بناوٹ کی تہیں نہیں چڑھائی جاتی, جو مشینی نہیں ہوتی. ناشتہ ختم کر کے اس نے ملازمہ کے لیے گھنٹی کا فون دبایا اور وہ کچھ دیر بعد آ کر ٹرے اٹھا لے گئی. عشرت کچھ مسترب سی نظر آنے لگی تھی, لیکن وہ خود بھی اپنے اضطراب کی وجہ سے نہ سمجھ سکی. ذہن کو کافی کریدنے کے باوجود بھی اس اضطراب کی جڑیں نہ مل سکیں. 1 بجے اس نے گیراج سے کار نکلوائی اور کوٹی سے چل پڑی. کار وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی. اس کی کلائی پر گھڑی موجود تھی, جسے وہ ذرا ذرا سی دیر کے بعد دیکھتی جا رہی تھی. پھر ٹھیک 1:25 پر اس نے کار نادر منزل کے سامنے روک دی. یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی اور اس میں متعدد فلیٹ تھے. نادر منزل شہر کی ان محدود دے چند عمارتوں میں سے تھی جن کے فلیٹ شاندار کہلاتے تھے۔ عشرت کار سے اتری اور آہستہ آہستہ اوپری منزل کی زینے طے کرنے لگی۔ اسے 11ویں فلیٹ کے دروازے پر دستک دینی تھی، لیکن 11ویں فلیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہے، کیونکہ وہ چوکھٹ سے کچھ پیچھے کھسکا ہوا تھا۔ عشرت نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں یک بیگ اس پر لرزہ تاری ہو گیا۔ ہاتھ ہینڈل پر جمسا گیا تھا، بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب نہ تو دروازے کو اور زیادہ دھکیل کر اندر داخل ہو سکے گی اور نہ کھینچ کر دوبارہ ہی بند کر سکے گی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کمرے کے بعد والے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں پڑی ہوئی اس لاش کو صاف دیکھ رہی تھی جس سے ایک عورت لپٹی ہوئی تھی۔ لاش کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کمرے کے فرش پر خون کا سوتا پھوٹ گیا ہو۔ دفتن لاش سے لپٹی ہوئی عورت کی نظر عشرت کی طرف اٹھ گئی اور پھر عشرت نے اسے اچھل کر دیوار سے لگتے دیکھا۔ یک بیگ عشرت نے ایک جھرجھری سی لی اور دروازہ شاید اضطراری طور پر کھینچ کر بند ہو گیا، لیکن ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹاتے وقت عشرت کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے لیے بھی اسے قوت صرف کرنی پڑی ہو۔ اس کے قدم تیزی سے زینوں کی طرف اٹھتے رہے۔ پھر اسے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ اپنی کار تک کیسے پہنچی، لیکن کار ڈرائیو کرتے وقت اسے مشاکی ہی آڑے آئی تھی، ورنہ ذہن تو ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ لاش، لاش، اس کی لاش، فخری کی لاش، جس نے بذریعہ اشتہار اسے اطلاع دی تھی آج 1:30 بجے میرے گھر پر آ جاؤ، میری لاش تیار ملے گی۔ مگر وہ تو ایک زو معنی اشتہار تھا، 1 اپریل کا مذاق بھی، وہ ایک حقیقت بھی۔ پھر لاش، لاش، فخری کی لاش، پولیس اسے پریشان کرے گی کیونکہ وہ اشتہار اس کے لیے تھا۔ مگر اوہ مگر ممکن ہے اس نے آبزرور کے ایڈیٹر کو سب کچھ بتا دیا ہو۔ اب پولیس یقیناً اسے پریشان کرے گی۔ خاکی یونیفارم سے اسے بچپن ہی سے ہول آتا تھا، اب کیا ہوگا؟ مگر وہ عورت کون تھی اور اس کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی؟ فخری نے کبھی کسی عورت کا تذکرہ نہیں کیا تھا جو اس کی لاش سے اس طرح لپٹ سکے۔ پھر کار فراٹے بھرتی رہی اور عشرت کا ذہن ہوا میں اڑتا رہا۔ کیپٹن حمید نے فون کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے ہوئے فریدی کی طرف مڑ کر دیکھا۔ جگدیش کو ہیضہ ہو گیا ہے، اور پھر ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، فریدی نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں جگدیش ہوں جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کچھ دیر پہلے کسی عورت نے کہیں سے فون پر اطلاع دی تھی کہ ناظر منزل کے 11ویں فلیٹ میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ تمہیں یاد ہے یا نہیں کہ 8 اپریل ہے؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ سنیے تو صحیح، میں نے بھی یہی سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر کسی عورت نے اطلاع دی کہ 11ویں فلیٹ میں آبزرور کے نائب مدیر فخری کا قتل ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آواز پہلی عورت کی نہیں تھی۔ 10 عورتیں بھی تمہیں ایک ہی موضوع پر بور کر سکتی ہیں، کوئی ان کا کیا بگاڑے گا؟ جی ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن پھر اس سلسلے میں آبزرور کے ایڈیٹر سے گفتگو کی۔ اس نے فخری کو فون کیا، پھر دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کر کے بتایا کہ فخری کے فلیٹ سے کوئی جواب نہیں مل رہا، حالانکہ اسے اس وقت فلیٹ میں ہونا چاہیے۔ اسے بھی تشویش ہو گئی ہے کیونکہ آبزرور کے آج کے شمارے میں فخری نے ایک عجیب و غریب اشتہار شائع کرایا تھا جس میں کسی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ 1:30 بجے فخری کے فلیٹ میں پہنچ جائے، فخری کی لاش تیار ملے گی۔ اچھی بات ہے، فریدی نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، تم جاؤ، اگر یہ حقیقت ہو تو مجھے فون کر دینا، لیکن واضح رہے کہ فخری کا فون استعمال نہ کیا جائے۔ میں آج کل زیادہ مصروف نہیں ہوں، تمہارے لیے بھی کچھ کر سکوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا تھا، حمید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج یکم اپریل ہے۔ حمید کھڑکی کے پاس کھڑا پائپ سلگانے لگا۔ آج دفتر میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ امر سنگھ اور رمیش بھی غائب تھے، ورنہ وہ انہیں ہی چھیڑتا۔ آخر اس نے فریدی کو پھر مخاطب کیا، 10 عورتیں کس موضوع پر جگدیش کو بور کر سکتی ہیں؟ اسی موضوع پر کہ حمید جیسے فرشناس آفیسر کو گولی مار دینی چاہیے، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم نے اس فائل کے کاغذات کی ترتیب غلط کر دی ہے۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ فائلوں میں ہاتھ لگاؤں، کسی اور نے کی ہوگی، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو اسے درست کرو۔ حمید میز پر آ بیٹھا، لیکن اس کے چہرے سے اکتاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ اکتاہٹ کی وجہ دراصل یہ تھی کہ یکم اپریل کا دن یوں ہی گزرا جا رہا تھا۔ اس نے فائل کی ورق گردانی شروع کر دی اور کاغذات کو ترتیب سے لگاتا رہا۔ فریدی نے فائل کھول لیا تھا اور اس سے سادہ کاغذ پر کوئی مہارت نقل کر رہا تھا۔ حمید نے فائل کے کاغذات مرتب کر کے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی اور سر کھجانے لگا۔ اسٹارٹ لمیٹڈ کا فائل تمہارے پاس تھا؟ فریدی نے سر اٹھائے بغیر اسے مخاطب کیا۔ بہت احتیاط سے رکھا ہوا ہے، مطمئن رہیے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے اس کے سلسلے میں کیا کیا، فریدی نے جھلا کر کہا اور قلم رکھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اگر کچھ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہوتا تو ضرور کرتا۔ آپ نے صرف فائل مجھے دیا تھا، وہ میں نے احتیاط سے رکھ دیا ہے، یہ پتہ نہیں پھر کب اسے آپ واپس لے لیں۔ حمید جناب والا، میں تمہیں کان سے پکڑ کر نکال دوں گا، میں خود ہی کان پکڑ کر نکل جاؤں گا۔ آپ صرف اشارہ کر دیجئے، یکم اپریل کو بھی موسم اتنا خوشگوار ہے کہ خدا کی پناہ۔ میں کسی دن تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، فریدی نے دانت پیس کر بولا۔ میں اسی قابل ہوں، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ایسے آدمی کا یہی حشر ہونا چاہیے جو اپنے کسی چڑچڑے آفیسر کو ہنسمکھ نہ بنا سکے۔ فریدی فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہاں اچھا، پھر وہ تنہا رہتا تھا؟ تم دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اچھا، دروازے کی ساخت؟ اچھا، تم نے ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھلا ہوگا، گدے ہو، اب تک عقل نہ آئی۔ خیر میں آ رہا ہوں، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے کہا، حمید نے کچھ کنکار کر بولا۔ میں کچھ عرض کروں؟ بکو، فریدی اسے گھورنے لگا۔ گزارش ہے کہ گدے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ نہیں کھول سکتے، آپ کو اسے آدمی ہی کہنا چاہیے تھا۔ فریدی نے اس کا کان پکڑ کر کرسی سے اٹھا دیا۔ کتنی دور جانا ہوگا؟ حمید نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ نادر منزل تک، وہاں ایک قتل ہو گیا ہے، خدا غارت کرے۔ حمید نے منہ بنا کر آنکھیں بند کر لی، پھر بڑبڑایا۔ یکم اپریل کو بھی یہ الو کے پٹھے باز نہیں آتے۔ ہیلو کرنل فریدی، چلو۔ کرنل فریدی نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ حمید برامدے میں نکل آیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نادر منزل کی طرف جا رہے تھے۔ فریدی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کس کا قتل ہوا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ آبزرور کے سب ایڈیٹر فخری کا۔ فخری؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ نہیں، کچھ دیر پہلے رمیش کو کسی عورت نے فون پر بتایا تھا کہ فخری قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہ، ارے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ کوئی اسے قتل کر دے۔ میرے خدا، بڑا شاندار نوجوان تھا، بڑا آرٹسٹک۔ سچ کہتا ہوں، زرد سلک کے لبادے میں وہ کوئی یونانی دیوتا معلوم ہوتا تھا، جس اس کے بعد سنہری اور گھومیالے تھے۔ وہ ان میں کبھی کنگا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بالوں پر کافی وقت صرف کیا ہے۔ اکثر ہم دونوں نے ہائی سرکل میں بہت اچھا وقت گزارا ہے، اس کے گرد عورتیں ضرور رہتی ہوں گی، فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا تھا، اس معاملے میں شاید اس پر آپ کا سایہ پڑ گیا تھا۔ ارے بڑا اچھا آدمی تھا، بہت نیک، غریبوں کے لیے بڑا درد رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا گیا۔ فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا، مگر ٹھہریے، وہ قتل بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اکثر ناعاقبت اندیش بڑے آدمیوں کی پولیں کھولتا رہتا تھا۔ حمید بھی خاموش ہو گیا۔ اب نہ اسے موسم خوشگوار لگ رہا تھا اور نہ یکم اپریل ہی یاد رہ گئی تھی، وہ صرف فخری اور اس کے قتل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا آپ نے فخری کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ میں نے یہ کب کہا ہے، لیکن تمہارا یہ بیان قطعی غلط ہے کہ وہ عورتوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی میز پر کوئی عورت نہیں دیکھی، حمید نے کہا۔ وہ اوپر پہنچے، ایک کانسٹیبل 11th فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ ذرا سلیقہ نہیں ہے ان لوگوں کو، فریدی بڑبڑایا۔ ایسے مواقع پر ہر اس چیز کو ہاتھ لگانے سے احتجاج کرنا چاہیے جس پر مجرم کی انگلیوں کے نشانات ملنے کا امکان ہو۔ لگانے سے احتجاج کرنا چاہیے جس پر مجرم کی انگلیوں کے نشانات ملنے کا امکان ہو۔ میں نہیں سمجھا، حمید نے کہا۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہینڈل کو ہاتھ لگائے بغیر دروازہ کھولتے۔ خیر، وہ پھر آگے بڑھے ہی تھے کہ انسپیکٹر جگدیش باہر آیا۔ اور آبزرور کا ایڈیٹر بھی موجود ہے، جگدیش نے کہا، مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ فخری کا وہ اشتہار کس کے لیے تھا، اور نہ ابھی تک اس کا مقصد ہی معلوم ہو سکا ہے۔ وہ اندر آئے۔ جگدیش کے بیان کے مطابق لاش ابھی تک جوں کی توں پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا۔ ڈاکٹر نے ابھی دور ہی سے لاش کو دیکھا ہے، اس خیال سے میں نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لاش کو گھور رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ چھان بین، عشرت کی کار ہوا سے باتیں کرتی رہی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا خیال بھی آتا جو کئی بار فخری کے سلسلے میں سرنش کر چکا تھا۔ کاش اس نے صبح اسے اس اشتہار کے متعلق نہ بتایا ہوتا، اب اس قتل کی خبر آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آبزرور کا ضمیمہ بھی نکل آئے، اب وہ اشتہار کہانی بن جائے گا، ایک معمہ بن جائے گا جسے پولیس حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ او فخری نے کیا کیا؟ کیا اس نے آبزرور کے ایڈیٹر سے اس کا بھی تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ اشتہار کس کے لیے تھا؟ اگر ایسا ہوا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے، سارے جسم میں سنسنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اپنے اعصاب پر قابو پائے بغیر اسٹیئرنگ نہیں کر سکے گی، ایسی حالت میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے۔ آر لنگچنو کے قریب پہنچ کر اس نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے سوچا کہ وہ فی الحال کسی کیبن میں بیٹھ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ کار پھاٹک سے گزر کر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، پھر عشرت اسے اس طرف لے گئی جہاں کاریں پارک کی جاتی تھیں۔ ودقت تمام وہ ڈائننگ ہال تک پہنچی اور پھر ایک کیبن کا پردہ ہٹا کر اندر جا بیٹھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ خون، خنجر، لاش، فخری کے سینے میں خنجر، فخری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ پھر وہ عورت اسے یاد آئی جو فخری کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کون تھی؟ فخری نے کبھی ایسی عورت کا تذکرہ نہیں کیا تھا جو اس کی لاش سے بھی لپٹ سکتی ہو۔ وہ خود اتنے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود بھی کسی طرح سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ لیکن وہ عورت، اوہ تو کیا؟ اسی وقت ایک ویٹر نے بھی کیبن کا پردہ ہٹایا۔ کافی خوب گرم، عشرت بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ویٹر چلا گیا اور وہ پھر خیالات میں کھو گئی، لیکن اب وہ دراصل اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو وہ اعصابی اختلال کی سی کیفیت میں ہر حال میں برقرار رہتی۔ کچھ دیر بعد ویٹر کافی لایا، کافی گرم اور گاڑھی تھی۔ اسے دو پیالیاں پی گئی، اب وہ کسی حد تک سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس دوران میں بھی اس نے اپنے ذہن کو بہکنے نہیں دیا تھا۔ جب اسے فخری کی لاش یاد آئی وہ کچھ اور سوچنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور کاؤنٹر ہی پر کافی کی قیمت ادا کر دی۔ بل کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہنا اس وقت اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے گھر میں واپس جانا چاہیے، اور یہ تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ باپ پر حقیقت نہیں ظاہر ہونے دے گی، یعنی وہ اسے بتائے گی کہ سر پر شدید درد ہو جانے کی وجہ سے آج وہ کہیں جا ہی نہیں سکی تھی۔ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ وہ باہر آ کر کار میں بیٹھی اور اسے پھاٹک لائی، پھر سوچا کہ کیوں نہ ایک نامعلوم فرد کی حیثیت سے پولیس کو اس کی اطلاع دے دے کہ نادر منزل کے 11 فلیٹ میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ خیال اس بری طرح ذہن پر مسلط ہوا کہ وہ کسی طرح بھی اس کا پیچھا نہ چھڑا سکی، اور آخر کار اسے اپنی گاڑی کے ایک ٹیلی فون بوتھ کے قریب روکنی ہی پڑی۔ کوتوالی کے نمبر اسے یاد تھے، اس نے بوتھ میں آ کر کوتوالی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، اس نے فون ریسیو کرنے والے سے کہا، نادر منزل کے 11 فلیٹ میں آبزرور کا سب ایڈیٹر فخری قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر فوراً ہی وہ ریسیور ہک میں لٹکا کر واپسی کے لیے مڑی، لیکن پھر ٹھٹک گئی کیونکہ ایک آدمی دروازے پر راستہ روکے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرامو فون کی شکل کا ایک چھوٹا سا ڈبا تھا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور کھڑے ہونے کے انداز پر اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے غرا کر کہا، ایک طرف ہٹ جائیے۔ لیجیے محترمہ، وہ نہایت ادب سے ایک طرف ہٹتا ہوا بولا، مگر میں آپ سے دو باتیں ضرور کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ بوتھ سے نکلتی ہوئی ہرائی، کیا بات ہے؟ آپ نے جسے بھی کسی کی قتل کی اطلاع دی تھی اسے اپنا نام اور پتہ نہیں بتایا؟ شٹ اپ، بکواس نہ کرو، اسے بہت غصہ آیا، لیکن پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان پر اڑتے اڑتے یک بیک زمین پر آ پڑی ہو۔ آپ کا غصہ حق بجانب ہے محترمہ، اس نے نہایت ادب سے کہا، لیکن میں نے بھی ابھی آپ کو کسی کی اطلاع دینے کا صحیح طریقہ بتایا تھا، آپ نے غالباً کوتوالی ہی کو فون کیا تھا۔ عشرت اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یہ ایک وجیہ اور تندرست آدمی تھا، عمر 30 اور 35 کے درمیان ہی رہی ہوگی۔ صورت سے وہ ایک شرمیلا اور کم سخن آدمی معلوم ہوتا تھا، اور اس وقت اس کی گفتگو کا انداز کچھ غیر فطری معلوم ہوتا تھا۔ عشرت نے یہی محسوس کیا جیسے وہ کوئی فلمی اداکار ہو اور اس سے چند جملے کسی مخصوص انداز میں ادا کرائے گئے ہوں۔ میں پوچھتی ہوں، تمہیں اس طرح گفتگو کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ عشرت نے جی کڑا کر کے کہا، ہمت کی کہانی میں آپ کو کبھی پھر سناؤں گا، لیکن فی الحال میرا مشورہ یہ ہے کہ نادر منظر سے دور ہی رہیے گا، کیونکہ آس پاس کے لوگوں نے آپ کے علاوہ اور کوئی عورت وہاں نہیں دیکھی، میرا مطلب ہے فخری کے فلیٹ میں۔ تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار، میں بھی فخری کا ایک دوست ہوں، اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے میں پہنچا تھا، لیکن اس کی لاش دیکھ کر میں نے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر اب تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے، مجھ سے بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کا ازالہ کر دیا تھا۔ میں نہیں سمجھی، آپ بہت زیادہ الجھنوں میں پڑ جائیں گی، مگر میں یہاں اس جگہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ باتیں اطمینان کی ہیں۔ آپ مجھے آپ کا پتہ معلوم ہے، گھر پر آپ سے مل لوں گا۔ نہیں ٹھہرو، عشرت کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، میں گھر پر کسی سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا کر کہا، آپ کے ڈیڈی خفا ہوتے ہوں گے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں گھر پر بہت کم رہتی ہوں، اس لیے میرے ملنے والے گھر کا رو شاز و نادر ہی کرتے ہیں۔ خیر، مجھے جو کچھ بھی کہنا ہے یہی کہہ دوں گا، کچھ کہو بھی تو، مجھے خواہ مخواہ الجھن میں نہ ڈالو۔ عشرت پھر جھنجھلا گئی، آپ سے ایک زبردست غلطی ہوئی تھی لیکن میں نے فوراً ہی اس کی اصلاح کر دی تھی، مجھ سے بھی وہی غلطی ہوئی تھی۔ میں سمجھی نہیں، آپ نے دروازہ کھولا تھا لیکن لاش پر نظر پڑتے ہی آپ نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور پھر بڑی بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگی تھی۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو آپ جانتی ہیں کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ پولیس دروازے کے ہینڈل پر آپ کی انگلیوں کے نشانات ضرور پا جاتی۔ اوہ، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے جاتے ہی ہینڈل کو رومال سے صاف کر دیا تھا۔ اوہ مم، مگر کیوں؟ مجھے علم ہے کہ آپ فقری کی ہمدرد تھیں، آپ نے اکثر اس کی مدد کی ہے، وہ آپ کا احسان مند تھا۔